تمام سننے والوں اور والیوں کو بالخصوص
اور سارے امت مسلموں کو بھی عموم عید جو ہے وہ مبارک فرمائے. ایمان اور ایمان اور سلامت اور اسلام جان کے پھر ہونے پر جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یوں حاصل ہو, ایمان باقی رہے, ایمان کی سلامتی ہو اور آدمی سالم رہے اور اسلام بھی باقی ہو. یوں میں برکت کے اللہم اہلنا وعلنا بالیوم والایمان والسلامت والسلام ربی و رب اللہ انسان بھی دعائیں برکت اور ایمان تو ظاہر کی ایمان ہے اور سلام میں سلامتی اور اسلام ظاہر کے سلام ہے. ایمان اور اسلام میں یوں اور سلامتی ہے تو ایمان اپنے ساتھ اپنے سمراٹ کے ساتھ اور اسلام اپنے سمراٹ کے ساتھ حاصل ہو یہ مطلب چاہنے کے لیے کہ
اختیار کیا گیا.
معنی کے واسطے انداز ہے کہ وہ شروع میں یہ آئے میں کیوں پڑھا، یہ کیوں سنا رہا ہوں، یہ کیوں کیا کیا، بڑی کی اس کو بولنے کی ضرورت کیا ہے، خود نہیں نکال لیتا آدمی تو نہیں ہوا ہے. ایک معاملہ کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ تمیز کے ذریعے سے ترتیب بٹھا لیتا ہے اپنی بات کی، اور وہ ضروری ہوتا ہے ان کے واسطے، سننے والوں کے واسطے اس کا اثر بالکل الگ ہوتا ہے. یعنی بات کے شروع سے ہی آدمی کی آدمی کے مزاج کی ترتیب اور آدمی کے سوچنے کا انداز اور جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علمیت یہ ساری چیزیں آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی
آئے کہ
صدره للإسلام. اسم الصحيح لفظ الإسلام موجود ہے. اور دوسری آیت یہ ہے وَحَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. حَذَا اس میں اشارہ ہے, اشارہ کرنے کے آتے ہیں حَذَا قَلْبٌ, حَذَا جُمْعَ. اس کے لیے مشاعر لے چاہیے, وہ مشاعر لے اس کی طرف اشارہ کیا جائے. یہاں سوائے اسلام کے کچھ نہیں, جس سے معلوم ہوا کہ جو اسلام ہے وہی صراط مستقیم ہے. مستقیم کی دعا کرتے ہیں, اس سے ان کس کی دعا کرتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا. اللہ سے جب آپ کی رائے دے دیجیے اسلام پہ چلا دیجیے. ایک جگہ اس کو اسلام کہا گیا ہے, دوسری جگہ صراط مستقیم. اسلام اس کا اسم ہے اور صراط مستقیم لقب ہے. اسم بھی مذکور ہوا اور لقب بھی, دو آیتوں میں تو یہ ہوا. بعد میں تیسری آیت میں تفریح کے طور پر نتیجہ بیان کیا گیا. کوئی لوگ نہیں سے پہلے بولتے ہوئے تفریح ہوئے تھے نتیجہ کے طور پر. اصل تفریح کے معنی بیاض کیے ہیں فرعون سے, وہ تفریح تھی. اردو کی تفریح نہیں ہوتی, ہو دور جانے کی ہو رہی ہے, تفریح آ گئی ہے. تفریح فرا نکالنا ہی نہیں, شار نکالنا, بیاض نکالنا. آیت یہ ہے لہم دار السلام یعنی ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. اس میں ضمیریں جمع کی ہیں جو راجے ہیں من کی طرف. من اگرچہ کے لفظ مفرد ہے مگر مانن جمع ہے, لہذا جمع کی ضمیر اس کی طرف پھیرنا جائز ہے, جیسا کہ نحو جاننے والے سمجھتے ہیں. آیت کا حاصل یہ ہوا کہ جس کو ہدایت کرنا اب تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے, ہدایت کرنا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے, اس کو اسلام کے مطابق شہ سفر دے دیتے ہیں. اسلام کے بارے میں شبہ شہر خاصوں سے آنا یہ اچھی علامت ہے. اسلام کے بارے میں شہ سفر رہنا یہ اچھی علامت ہے. اور دوسرے جملے میں اس کا مقابلہ مذکور ہے کہ جس کو گمراہ کرنا مقصود ہوتا ہے, اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں کہ اسلام کے مطابق اس کو اطمینان نہیں ہوتا. حالت کو رز سے فرمایا, زندگی فرمایا. اور اسلام کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ ہے. اور اس سب کے بعد نتیجہ بیان فرمایا لہم دار السلام, یعنی جو لوگ اس کے مصداق ہیں, یعنی جن کے ساتھ اللہ کا ارادہ اچھا ہے اور ان کو ہدایت کی گئی ہے, ان کے واسطے دار السلام ہے. مقصود اسی نتیجے کا بیان کرنا ہے. اور باقی آیتوں کا ترجمہ اور جو کچھ بیان ہوا وہ اعتماد عبارت کے لیے تمید تھی, اور آپ اس میں آپ کا راستے کے طور پر بیان کرنا مقصود تھا. اس مقصود میں اس کو کچھ زیادہ دخل نہیں, اسی واقعی تمیز کا عنوان طالب علمانہ بیان ہوا جو غالباً عام فہم نہیں ہوگا. اس تمیز کی ضرورت یہ ہے کہ آگے چل کر مقصود کی توضیح اچھی طرح ہو سکے, اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ قرآن شریف میں تناسب اور ارتباط ہے. قرآن شریف کے اندر آیتوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے, شروع سے آخر تک نہیں ہے. ایسے علماء کے دم میں آیا کچھ دور پر ہے, تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ہے. ماہر محققین کا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے غنہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے پورا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ بزرگ کے ذریعے, اور یہ بہت ظاہر ہے. اگرچہ کہ وہ ارتباط ہر شخص کے سمجھ میں نہیں آتا, اور بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں آپس میں ربط نہیں ہے, آپس میں جوڑ نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے. ابھی ایک آیت میں کچھ بیان ہے اور ابھی دوسری بیان ہونے لگا, یہ خیال غلط ہے. قرآن کی آیات اور الفاظ میں ایسا ربط ہے کہ کسی کے کلام میں نہیں ہو سکتا, اور کیسے نہ ہو. قرآن تمام کتابوں اور کلاموں پر بلاغت میں فوقیت رکھتا ہے.
I think my dad
locked it.
Can you check?
كانوا يعملون اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت کا تعلق ہے جن کے لیے جنت ہمیں ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے محبت کا تعلق ہے ان اعمال کی وجہ سے جن کو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں یہ ترجمہ ہوا اس میں دو بشارتیں اسلام والوں کے لیے ایک سلامتی کا گھر ملنا اور ایک اللہ جل جلالہ کو ان سے محبت کے تعلق کا ملنا غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں سمروں کا حاصل ایک ہی ہے کیونکہ مقصود کا حاصل دو امر ہوتے ہیں ایک مضرات سے بچنا مسائل سے بچنا دوسرے فائدوں کا حاصل ہونا چنانچہ ساری دنیا کی کوششیں کسی مقصود کے حاصل کرنے میں اسی بات سے ہوتی ہیں کہ تکلیف سے بچا جائے اور راحت کو حاصل کیا جائے
کوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ ثمرہ کامل حاصل ہوگا. مثلاً یہ کہ دو ثمرے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور یہ دو ثمرے ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی ثمرہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی اس سے ہٹ کر بھی کوئی فائدہ اور ہے جو حاصل ہونا چاہیے اسلام سے آپ نہیں نکال سکتے. حضرت ادھر ذہن لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ نوکری زراعت یہ وہ اس کے جیسے اسلام بھی ہے شاید, ویسا سمجھ میں نہیں آنا, بول کے تقریر کر رہی ہے نوکری کرے تو فائدہ ہونا ہے تھوڑا نقصان سے بچنا, بولے نا بھائی تو یہ بھی اسلام لائے تھے تھوڑا فائدہ ہوتا تھوڑا نقصان سے بچتے, نوکری میں سے ایک نوکری یہ بھی ہے شاید, بول رہا ہوں ویسا نہیں ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ نقصان سے بچیں گے تو ایسا نقصان سے بچیں گے کہ کوئی نقصان رہے گا ہی نہیں کہ جس سے آپ نہیں بچیں, اور راحت حاصل ہوں گی تو ایسی راحت حاصل ہوگی کہ کوئی راحت چھوٹی گی نہیں جو اس میں شامل نہ ہو. تو کدھر نوکری, کدھر زراعت, کدھر تجارت اور کدھر اسلام. کسی کام کا اس واسطے کہ دو ہی چیزیں مقصود ہوتی ہیں, دفع مدرت اور حصول راحت, ان دونوں کا اس میں ذکر ہے اور ان کے سوا اور کوئی ثمرہ ہوتا نہیں, تو حاصل یہی ہوا کہ پورا ثمرہ ملے گا اور کوئی ثمرہ ایسا نہ رہے گا جو نہ ملے, کیونکہ ثمرے کے دو ہی فرد ہیں, دونوں حاصل ہوئے تو اور کیا باقی رہا. اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کی نسبت کہا جائے کہ اس کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور قیمتی مال کے فرد یہی دو ہیں, مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پاس ہر قسم کا مال موجود ہے اور کوئی فرد مال کا ایسا نہیں رہا جو اس کے پاس نہ ہو. اعلیٰ اعلیٰ جب ثمرے کے تو یہی دو فرد ہیں اور دونوں کے حصول کو ظاہر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ثمرہ ایسا نہیں رہا جو ان کو حاصل نہ ہو. معلوم ہوا کہ جس کو اسلام حاصل ہے اس کو ایسے ثمرات آخر میں ملیں گے کہ کوئی ثمرہ ان سے باہر نہ ہوگا, اور واقعی آخرت ایسی ہی جگہ ہے جہاں کسی بات کی کمی نہیں, بس خدا تعالیٰ اسلام نصیب فرما دیں اور اس پر خاتمہ کر دیں, پھر وہاں کسی بات کی کمی نہیں. اب یہاں ایک طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے, یہ دعویٰ کیا گیا کہ آخرت میں اہل اسلام کو ثمرات کامل عطا ہوں گی, کوئی مذرت باقی نہ رہے گی اور کوئی راحت نہ چھوٹے گی, اور یہ بات مسلم ہے تسلیم شدہ ہے کہ آخرت میں اہل جنت کے درجات بھی مختلف ہوں گے, جنتیوں کے درجے الگ الگ ہوں گی, کوئی اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اور کوئی کم درجے کا. تو اگر یہ بات ہے کہ وہاں کے ثمرات میں کسی قسم کا نقصان نہیں تو لازم آئے گا کہ کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنا نہ ہو, بلکہ سب کے سب درجات کامل ہوں, سب ایک لیول کے ہوں, حالانکہ فرق مراتب ہوگا. اور فرق مراتب کے معنی سوائے اس کے کیا ہیں کہ ایک کے پاس کوئی شے زیادہ ہے اور ایک کے پاس کم, جس کے پاس کم ہے اس کا ثمرہ ناقص ہوا, جس کے پاس زیادہ ہے اس کے کامل ہوا. یہ اشکال ہے, اس کا جواب سنیے. پہلے ایک مقدمہ سن لیجیے, وہ یہ ہے کہ دو عالم ہیں دنیا اور آخرت, عالم تو دو ہیں دنیا اور آخرت, ان دونوں میں نسبت کیا ہے. حدیث میں ان کی نسبت ایک مثال کے پیرائے میں بیان کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ایک انگلی سمندر میں ڈالی جائے تو اس میں کچھ پانی سمندر کا لگ جائے گا, جو نسبت اس انگلی میں لگ جانے والے پانی کو سمندر کے پانی کے ساتھ ہے, یہی نسبت دنیا کو آخرت کے ساتھ ہے. ظاہر ہے کہ اس پانی کو سمندر کے پانی کے ساتھ کیا نسبت ہے, کچھ بھی نہیں. اگر اس کا حساب لگائے تو سینکڑوں برس چاہیے اس سے حساب لگانے, مثلاً وہ پانی ایک رتی بھر ہے تو سمندر کی پانی میں سے رتی بھر الگ کیا جائے تب دونوں کی نسبت معلوم ہو, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے عمر نو بھی کافی نہیں. اللہ اکبر, سمندر کس قدر بڑی چیز ہے کہ اس نے تمام عالم کو گھیر رکھا ہے. دریا کے سفر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خشکی کا حصہ بہت کم ہے اور تری کا حصہ بہت زیادہ ہے, خشکی کم ہے پانی زیادہ ہے. پیمائش کرنے والوں نے ثابت کیا ہے کہ تین حصے دنیا کو سمندر نے گھیر رکھا ہے اور ایک حصہ خشکی ہے, یہ تو پھیلاؤ ہے. پھر گہرائی اس قدر کے اکثر جگہ کئی کئی میل ہے, تو اتنے بڑے پانی کو خیال کیجیے اس میں سے اگر ایک رتی الگ کی جائے تو صدیوں چاہیے. آپ نے اندازہ کر لیا کہ اس انگلی میں لگے ہوئے پانی کو سمندر کے پانی کے ساتھ کیا نسبت ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہی نسبت ہے دنیا کو آخرت کے ساتھ, اور یہ مثال بھی ہمارے سمجھانے کے واسطے ہے, یہ مثال بھی ہمارے ہے سمجھانے کے واسطے، ورنہ حقیقت میں صرف تخمینی ہے، دنیا کو آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ انگلی میں لگا ہوا پانی اگرچہ کتنا ہی تھوڑا اور لاشے ہے اور سمندر کے پانی کے سامنے کل آدم ہے نہیں کے برابر ہے، مگر پھر بھی سمندر کا پانی اور یہ پانی ہے تو دونوں متنائی لمیٹڈ. اگر کوئی محنت کرے اور رتی رتی اگر پانی کو الگ کرے تو عقل اس بات کو مانتی ہے کہ سمندر کا پانی اس تجزیے سے کسی نہ کسی دن ختم ضرور ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ نسبت اس کے اندر مل جائے گی. ان دونوں میں کیا ہوا ہے؟ تناسب ہے. کچھ نہ کچھ نسبت اس پانی کو اس پانی کے ساتھ ضرور نکلے گی، وہ چاہے وہ کتنی ہی کم ہو. بخیر آپ دنیا اور آخرت کے کہ ان دونوں میں نسبت متناہی اور لامتناہی کی ہے، ایک ختم ہو جانے والی ہے کہ نہیں ختم ہونے والی. تو وہ انگلی کو لگا ہوا پانی یہ بھی ختم ہونے والا، جو سمندر کا ہے وہ بھی ختم ہونے والا. تو کہیں نہ کہیں جا کے ہزاروں لاکھوں سالوں میں کوئی نہ کوئی تو جوڑ ملے گا. لیکن دنیا اور آخرت میں جو نسبت ہے وہ متناہی لامتناہی کی ہے، دنیا ختم ہونے والی آخرت نہیں ختم ہونے والی. اب اس کو جوڑیں گے تو کیسے جوڑیں گے؟ آپ کہاں لے جا کے ختم کریں گے؟ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اہل حق کا عقیدہ ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، البتہ اہل باطل نے کہا ہے کہ دنیا ابدی ہے، مگر اہل حق کا عقیدہ اس کے خلاف ہے اور آخرت اہل حق کے نزدیک ابدی ہے، یہ کبھی ختم نہ ہوگی. ہرچند کے طویل عرض مکانی آخرت کا بھی متناہی ہے، مگر اس کے بظاہر زمانے کی کوئی حد نہیں. نصوص میں اس کی تفسیر موجود ہے، خالدی نے فرمایا ہے سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہاں فنا نہیں ہے. اس کے علاوہ اور نصوص بالکل صاف صاف اس مضمون کے موجود ہیں. نصوص کا لفظ جب بولتے ہیں تو اس سے قرآن شریف کی بات اور حدیث شریف کی بات مراد ہوتی ہے. قرآن اور حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو نصوص کہتے ہیں، نص من صراحت. غرض یہ کہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ دنیا کے بعد پھر فنا نہیں، نہ جنت کو نہ دوزخ کو، یہ مقدمہ ہوا. اس کا حاصل یہ کہ آخرت کی کوئی چیز بھی فانی نہیں. تو شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ مسلم ہے کہ اہل جنت میں فرق مراتب ہوگا، مگر ادنا سے ادنا درجہ بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا. جنتی امید فرق مراتب تو ضرور ہے، لیکن کم سے کم درجہ بھی دنیا و مافیہا سے بھی، ادنا سے ادنا درجہ بھی دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا، اور غیر فانی ہوگا، وہ بھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا. ادنا اور اعلیٰ میں فرق ہوگا، مگر ادنا بھی ایسا ہوگا کہ لکم فیا کیا تشتہیل انفس و تلذ العیون اس پر صادق ہوگا. یعنی ہر شخص کے لیے ثمرے کامل ہونے کے یہ معنی ہوئے کہ ادنا جنتی کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہے، مگر وہ چاہے گا وہی جو اس کے مرتبے کے موافق ہوگی، اور اس درجے میں بھی وہ چیزیں ہوں گی جو اس دنیا اور ہزاروں دنیا سے بہتر ہوں گی. اس اعتبار سے بھی کہ دنیا کی چیزوں سے اور ان سے کوئی نسبت ہی نہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں اور وہ فانی نہیں، اور اسی واسطے اس کو خیر و ابقا کہا گیا ہے. خیر معنی بہتر، ابقا معنی باقی رہنے والی. جب یہ ہے تو ان میں باہم فرق ناقص کامل کا نہیں ہے. سوال کا جواب یہ دینا چاہ رہے کہ جنت کے جو درجات ہیں اعلیٰ ادنا، وہ ناقص کامل کا فرق نہیں ہے ان میں، یہ ناقص ہے وہ کامل ہے. تو جنتی کو جب ناقص ملے گا تو بھائی پورا کامل ہے، ناقص کامل کا فرق نہیں ہوتا. ہو بلکہ کامل اور اکمل کا فرق ہے. جو جس کو ادنا درجے کو جنتی کو جو ملے گی وہ کامل ہوگی، اور اعلیٰ درجے کی جنتی کو جو ملے گی وہ اکمل ہوں گی، وہ کامل کا بھی باوا. بس اشکال کا جواب ہو گیا. اور آخرت کے اگرچہ آخرت کے دو حصے ہیں، ایک تکلیف کا اور ایک راحت کا، یعنی جنت اور دوزخ، اور دونوں کو نہیں کہہ سکتے، پھر خیر و ابقا کے کیا معنی؟ تو مجھے یہ یہاں صرف ایک حصے کا بیان کرنا ہے یعنی جنت کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اکثر جگہ لفظ آخرت سے یہی مراد لیا ہے، چنانچہ فرمایا والآخرت خیر وابقیٰ، آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، حالانکہ آخرت میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں آخرت میں وہ آخرت مراد ہے جو جنت ہے. لفظ خیر بتلا رہا ہے کہ آخرت سے ایک ہی حصہ ہے جنت مراد ہے، کیونکہ دوسرا حصہ یعنی دوزخ تو خیر ہے ہی نہیں. اس طرح بہت جگہ لفظ آخرت آیا ہے اور مراد اس سے صرف جنت ہے. اب خیرون اور ابقا کے معنی بھی سمجھ لینا چاہیے. سو یہ بھی خیال کر لینے کی بات ہے کہ آخرت کے لیے ابقا سے مراد تو خلود ہے، یعنی کبھی ختم نہ ہونا، اور خیر سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز وہاں کی دنیا کی چیزوں کی بنسبت بدر جہاں اچھی ہے. اگرچہ نام وہاں کی چیزوں کے دنیا کی چیزوں کے جیسے ہیں، مگر ان سے ان کو کچھ نسبت نہیں. مثلا آیا ہے فاکہتوں ونخلوں ورمان، جنت میں میوے ہوں گے، کھجور ہوں گے، انار ہوں گے. اور آیا ہے فی انہار و مما غیر آسن، پانی کی نہریں ہوں گی. اور آیا ہے دودھ کی نہریں ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور شراب کی نہریں ہوں گی. نام ان سب چیزوں کا دنیا ہی کے چیزوں کے سے ہیں، مگر وہ چیزیں دنیا کی جیسی نہیں ہیں، نہ وہاں کا میوہ دنیا کے جیسا ہے، اور نہ وہاں کی کھجور دنیا کے جیسی ہے، اور نہ وہاں کا انار دنیا کے انار کے جیسا ہے، اور نہ وہاں کا پانی دنیا کے جیسا پانی ہے. چنانچہ اس کی صفت بیان فرمائی غیر آسن، یعنی خراب نہ ہونے والا. دنیا کا پانی تھوڑے عرصے میں متغیر ہو جاتا ہے، وہ کبھی متغیر نہ ہوگا. نہ وہاں کا دودھ دنیا کے جیسا ہے، چنانچہ فرمایا کہ وانہاروں میں لبن لم یتغیر طعمہ، یعنی اس دودھ کا مزہ نہ بدلا ہوگا. دنیا کا دودھ باسی ہونے سے بھی خراب ہوتا ہے، اور وہاں کا دودھ ہزاروں برس گزرنے سے بھی ویسا ہی رہے گا. نہ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی جیسی ہے، وہاں کی شراب وہ ہے جس کو دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں. دنیا کی شراب ناپاک ہے اور بدمزہ ہے، اور وہ شراب بدمزہ نہیں بلکہ لذت للشاربین ہے اس کی صفت. اور طہور ہے، طہور مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت پاک کرنے والی، کہ سینے اور روح کو پاک صاف کر دے گی. دنیا کی شراب نشہ لاتی ہے اور حواس اور عقل کو صاف کرنے کے بجائے مقدر کرتی ہے. مقدر کرنے سے ہی تو نشہ ہوا. اور آخرت کی شراب نشہ نہیں لاتی اور حواس اور عقل کو اور زیادہ صاف کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف طاہر ہی نہیں فرمایا بلکہ طہور فرمایا، بمعنی مطہر، یعنی دوسری چیز کو پاک کر دینے والی. اس سے اس کا خود طاہر ہونا بطریق اولا معلوم ہو گیا، کیونکہ جو چیز دوسرے کو پاک کرتی ہے وہ خود ضرور پاک ہوگی. غرض وہاں کی کسی چیز کو دنیا کی کسی چیز سے سوائے شرکت اسمی کے، نام کی شرکت کے کچھ نسبت نہیں. جن پھلوں کے نام آئے ہیں دنیا میں بھی، اگرچہ وہ پھل موجود ہیں، مگر وہاں کے پھلوں سے کچھ بھی نسبت نہیں رکھتے. اسی طرح وہاں عورتیں بھی ہیں جن کو حور عین فرمایا گیا ہے، ایسی عورتیں اس عالم میں کہیں بھی موجود نہیں. غرض وہاں کی کسی چیز کو دنیا کی کسی چیز سے کچھ مشابہت نہیں. یہ حقیقت ہے خیر کی. یہاں ایک اور مضمون ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں سے اچھا کہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ چیزیں جنت میں وہی ہیں جو دنیا میں ہیں مگر اعلیٰ درجے کی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں سے اچھا کہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ چیزیں جنت میں وہی ہیں جو دنیا میں مگر اعلیٰ درجے کی ہیں. جیسے دنیا کی چیزوں میں یہی فرق ہوتا ہے، ایک میلا پانی ایک صاف پانی، چھنا ہوا پانی. یہ حقیقت دونوں کی ایک ہے، صرف صفت میں فرق ہے. بلکہ اچھا ہونے کے معنی یہ ہے کہ جنت کی چیزوں کی حقیقت ہی دوسری ہے. اس حقیقت کی چیز دنیا میں موجود ہی نہیں. رہا یہ کہ پھر ان کا نام دنیا کی چیزوں کے نام کے جیسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کوئی عنوان ان سے تعبیر کرنے کا نہیں. اگر کوئی دوسرے لفظ میں بولیں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو سمجھ میں آنے والے لفظ میں بولا گیا. اگر کوئی عنوان ہے تو یہی ہے جو دنیا دنیا کی چیز کا ہے. بھئی مانا کہ اگر اس سے کچھ مناسبت اور قرب ہے صورتاً یہ کسی مانا کو تو فنا دنیا کی چیز کو ہے. اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس دنیا کی چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا. اس لحاظ سے اس کے اوپر اس کے نام کو جاری کر دیا گیا, اس کا اطلاق کر دیا گیا. مثلاً انار ایک چیز ہے جو دنیا میں موجود ہے, اور اس کے افراد میں سے بھی وہ فرد لیجئے جو سب سے بڑھیا ہو, اور انار جنت میں بھی موجود ہے جیسا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے. لیکن دونوں میں کچھ بھی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ صورتاً ایک کہے جائیں. یہ مضمون ابن عباس سے منقول ہے رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور جنت کی نعمتوں کا صرف نام ہی مشترک ہے, ورنہ وہاں اور چیزیں ہیں جن کا خیال بھی نہیں آ سکتا. یہ مضمون حدیث میں ہے, وہ یہ ہے کہ عادت العباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا. معلوم ہوا کہ وہاں کی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں موجود نہیں, ورنہ کوئی آنکھ تو دیکھتی, اور نہ کبھی ہم سے پہلے زمانے میں دنیا میں پیدا ہوئی, اور نہ ان کا ذکر تو کان سے سنتے, بلکہ ان کو یہاں کی چیزوں سے اس قدر مغایر تھے کہ خیال بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا, بلکہ یہاں کی چیزوں سے اتنی غیریت ہے کہ خیال کے ذریعے سے بھی نہیں پہنچ سکتے آپ. اس کے معنی یہی تو ہوئے کہ وہاں کی چیزیں دنیا سے علیحدہ ہی ہیں. وہاں کا انار دنیا کا ایسا انار نہیں ہے, وہاں کی کھجور دنیا کسی کھجور نہیں ہے, وہاں کا پانی دنیا کا ایسا پانی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. وہاں کے انار کو دنیا کے پھلوں میں سے کسی پھل سے اگر کچھ مشابہت ہے تو انار سے ہے, اس واسطے اس کو انار کہہ دیا گیا. ورنہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی حقیقت بغیر کھائے کے سمجھ میں نہیں آ سکتی, وہاں کے انار کو کھا کر ہی سمجھ میں آئیں. الحدہ وہاں کے پانی کا نام بھی پانی آیا ہے, اس معنی کر کہ اگر کسی چیز سے اس کو مشابہت ہے تو پانی سے, اس واسطے اس کو پانی فرما دیا. باقی خدا جانے کیا ہے, حقیقت پینے سے ہی معلوم ہوں گی. آیات میں بعض جگہ یہ مضمون بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے. مثلا وہاں کے برتنوں کی نسبت آیا ہے کانت قواریرا, وہ برتن شفاف صاف ہوں گے جیسے بلور کے برتن, کہ ادھر کی چیز ادھر سے نظر آئے گی. اور اس کے آگے فرمایا قواریر من فضہ, وہ صاف بلوری برتن چاندی کے ہوں گے, ان کو قواریر بھی فرماتے جاتے ہیں اور فضہ بھی فرماتے جاتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ برتن ہوں گے تو چاندی کے مگر صاف ہوں گے شیشے کے جیسے, تو صاف چیز واقع میں چاندی کا ہوئی. دنیا میں کون سی چاندی ایسی صاف ہے اچھی سے اچھی, چاندی کی اینٹ عمدہ سے عمدہ چاندی ہی اینٹ کی مانی جاتی ہے, پتہ نہیں کیا, مگر شفاف وہ بھی نہیں. اور وہاں کی چاندی ایسی ہوگی جس میں نظریں آر پار ہوں گی. دائنا کا مطلب یہ ہے کہ آر پار ہوں گی نظر. اس سے یہ ثابت ہوا کہ نام چاندی کا ہے, حقیقت کچھ اور ہے. چاندی اس وجہ سے کہہ دیا کہ دنیا کو اگر کسی جسم سے اس مشابہت ہے تو چاندی سے ہے, سمجھ میں آنا بول کے بول دیا, ورنہ وہ چاندی بھی نہیں. اور مثلا وہاں کی عورتیں جو حور کہلاتی ہیں, ان کا نام سن کر خیال ہوتا ہے کہ دنیا کی حسین عورتوں کی قسم سے ہوں گی. خود دنیا میں بھی ایک سے ایک حسین موجود ہیں, مگر حدیث میں جو ان کی صفات آئی ہیں ان کو سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ حور کسی اور ہی قسم کا نام ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر حور عین کے کپڑے کا ایک کونا دنیا میں لٹکا دے تو اس کی روشنی سے سورج اور چاند ماند ہو جائیں گے. اب لگاؤ دنیا کی عورتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھو, جس کے کپڑے کا یہ حسن ہو اس کی ذات کا کیا حسن ہوگا. اس کا حسن تو وہم و گمان سے باہر ہے. چنانچہ حدیث میں ان کے حسن کی نسبت آیا ہے کہ یورا مخ سوقی ہن میں ورا ہن, کتابت میں غلطی ہوگی, یہی نا یورا مخ سوقهن من ورائهن یعنی ان کا جسم ایسا صاف شفاف ہوگا کہ کپڑوں کے اندر سے اور کھال کے اندر سے اور ہڈی کے اندر سے پنڈلی کا گودا نظر آئے گا. یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ سچی بات ہے, کیونکہ حدیث میں آ چکی ہے. تو قرآن اور حدیث میں مبالغے سے کام نہیں لیا گیا, سچی سچی سیدھی سیدھی باتیں بیان کی گئی ہیں. حور واقع میں ایسی ہوگی. یہ خبر ایسی ہی نہیں ہے جیسے کہ یہاں ہم نے سنا تھا, ایک حسین آدمی ایسا ہے کہ جب وہ پان کھاتا ہے تو اس کا رنگ گلے میں اترتا نظر آتا ہے. یہ قصہ غلط ہے. بھلا دنیا میں ایسا کون ہوتا ہے کہ آخر گلے میں اوپر کھال ہے, اس کے نیچے گوشت ہے, اس کے نیچے نرخرے کی ہڈیاں ہیں. ایسی بھی کیا لطافت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حاجب نہ ہو. ایک جلد ہی شعائے نظر کو روکنے کے لیے کافی ہے, چجائے کہ تین تین چیزیں. غالباً کسی نے مبالغے سے کام لیا. بہرحال جو یہاں مبالغہ ہے وہ وہاں حقیقت ہوگی, اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, کیونکہ وہاں کے حالات میں اور یہاں کے حالات میں بڑا فرق ہے. وہاں کے حالات یہاں ذہن میں آ ہی نہیں سکتے, اس واسطے کہ ان کی کوئی نظیر کبھی نظر سے نہیں گزری. اس دقیقے سے غافل ہونے کے سبب, اس باریکی سے غافل ہونے کے سبب لوگوں نے حور کو محبوبان دنیا کی طرح سمجھ لیا ہے, اور بعضوں نے تو یہاں تک بے ہودگی کی ہے برائے تمسخر گھوسنوں سے اور کشمیر کے چکلے کی رنڈیوں سے تشبیہ دی ہے. نعوذ باللہ. بات یہ ہے کہ لوگوں میں مادہ قیاس الغائب علی الشاہد کا ہے, جو چیز غائب ہے اس کو موجود چیز پر قیاس کر کے حکم لگا دینا. اسی لیے حور کو بھی اگر قیاس کیا تو اس پر کہ جس کو دیکھا ہے یا جو اپنے خیال میں. اب جن کے خیالات گندے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے خیالات میں گندے آئیں گے. اس قیاس الغائب علی الشاہد پر یاد آیا کہ کانپور میں ایک شخص کے گھر میں ایک قلمی کتاب تاریخی تھی جس کا نام خاور نامہ تھا. اس میں ہر واقعے کے متعلق تصویریں تھیں, حتیٰ کہ معراج کا بیان تھا تو اس میں بھی تصویریں. ٹھیک ہے, یوں حضور کے پاس فرشتے آئے, یوں آسمان پر لے گئے, یوں سدرۃ المنتہا پر پہنچے, یوں جبرائیل ساتھ تھے اور یوں میکائیل ساتھ تھے, اور یوں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور یوں جنت دیکھی, اور یوں دوزخ دیکھا, اور ان سب کی تصویریں. یہ خط ہو گیا ہے لوگوں کو. اول تو تصویر بنانا ویسے ہی بنا ہے, پھر ایسی مقدس ذاتوں کی لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں مصلحت یہ بیان کی جاتی ہے کہ قصہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکے گا, اس طرح کی خبر کے ساتھ واقعے کی صورت بھی پیش نظر ہو, اطلاع کے ساتھ اس کی صورت بھی سامنے آئے. سبحان اللہ, ایسی شاندار مصلحت ہے. کس درجہ بے باکی اور جرأت کی بات ہے کہ اس محمل مصلحت کے لیے ممانعت شرعی کا لحاظ نہیں کیا گیا. یہاں تو کوئی کام بھی کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں, حتیٰ کہ چوری ڈاکہ زنا سب میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور فائدہ ضرور ہے. مثلاً کم سے کم کام کرنے والے کا دل تو خوش ہوتا ہے, تو چاہیے کہ اس مصلحت کے لیے ان افعال سے بھی باز نہ رہا جائے اور منع نہ کیا جائے. خیریت و شرعی غلطی ہے, مگر ایک حصہ غلطی یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ تصویریں بنائی کیسے, جس چیز کو دیکھا نہیں اس کی صورت کیسے قائم کی. اس کی بنا وہی قیاس الغائب علی الشاہد ہے. یہ خبط پہلے بھی تھا لوگوں کو, مگر اب زیادہ ہے. مسئلے کو بالکل بگاڑ دینے والی بات ہے, کیونکہ جب تصویر کے ذریعے سے آپ واقعے کو سمجھائیں گے تو آدمی واقعے کے پس منظر, تصویر کے پس منظر میں واقعہ سمجھے گا, تو وہ گھٹ جائے گا, ایک دم حیثیت گھٹ جائے گی. اب تصویر میں خالد ابن ولید کو دکھا رہے ہیں, تصویر میں حضرت عمر کو دکھا رہے ہیں, تصویر میں حضرت ابو صدیق کو دکھا رہے ہیں, صحابہ کو دکھا رہے ہیں, ابو عبیدہ کو دکھا رہے ہیں, تو حضرت ابو عبیدہ اور صحابہ حضرت عمر وغیرہ یہ تو سب گر گئے نا. ارے ایسے رہتے شاید لوگوں میں. عیسیٰ علیہ السلام کو تصویر میں دکھایا تھا, عیسیٰ علیہ السلام تو گر گئے رہے, عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اسی لیے نہیں ہے, اور کسی نبی کی بھی سواس لینے کی اجازت نہیں, کیونکہ جب تصویر سے آپ کوئی چیز بتائیں گے تو چیز گر جائے گی, کیونکہ آپ سمجھ نہیں سکتے اس چیز. میں اس قدر وسعت کی گئی ہے کہ ایک فقہ کی کتاب میں بھی تصویریں چھاپی ہیں. وضو کا بیان تھا تو اس میں تصویر تھی کہ یوں بیٹھو, یوں لوٹا رکھو, نماز کا بیان آتا اس میں بھی تصویر بنا دی کہ یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، یوں رکو کر جاؤ، یوں سیدھا کرو، یوں بیٹھو. جنازے کی نماز کا بیان آتا اس میں بھی تصویریں بنا دی کہ ایک چارپائی پہ مردہ رکھا ہوا ہے اور اس کے مقابل امام اور مقتدی سب باندھے کھڑے ہیں. کیا خرافات ہے! اگر یہی بات ہے کہ بلا تصویر بنائے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے پاخانہ پھرنے کی تصویر بھی بنا کے رکھو تاکہ لڑکے اور بچے اس کو دیکھ کر پاخانہ پھر سکیں. ایسا کرنا ہوگا. حب مال اور کمائی کے شوق نے یہ نوبت پہنچائی ہے. روپیہ حاصل ہو چاہے جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، دنیا حاصل. چاہے دین رہے یا نہ رہے، دین کی کتابیں اور قرآن بھی چھاپے جاتے ہیں تو دنیا کے لیے بس دنیا ہی دنیا رہ گئی. کسی سے مشورہ تک بھی نہیں کرتے کہ یہ طریقہ کمائی کا حلال ہے یا حرام. بس ذرا سی مسئلہ ذہن میں آئی اور اس کام کو کر ڈالا. تصویر میں اتنی سی مسئلہ سمجھ کر کے واقعہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، بنانا شروع کر دیا. اس کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا کہ شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے. اور اب تو یہ جرات ہوئی ہے کہ تصویروں کے بنانے کو حلال بھی کہنے لگے تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ ہی نہ رہے. کیونکہ ایک فیل کر لے اور ناجائز سمجھے تو کبھی نہ کبھی یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید خوف خدا آ جائے اور اس کام سے دل رک جائے. اس وقت یہ قصہ ہی بیچ میں سے اڑا دیا کہ تصویر حرام نہیں. بس اب کچھ رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی. صاحبوں جو چاہے سو کیجیے، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ آپ کی حلال کرنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی. غرض اس کتاب خاور نامے میں ملائکہ تک کی تصویریں تھیں جن کے اوپر بھی لگائے گئے تھے، اور تماشا یہ کہ فرشتے پان بھی کھائے ہوئے تھے، نہ معلوم کون سے پٹواری کے پان سے کھائے ہوں گے. یہ وہی قیاس الغائب علی الشاہد کی خرابی ہے. خاور نامے کے مصنف صاحب پان زیادہ کھاتے ہوں گے، اس واسطے ملائکہ کی تصویریں بناتے ہو تو ان کو بھی اپنے اوپر قیاس کر کے پان کھلا دیے. اسی بنا پر حوروں کو دنیا کی عورتوں پر اور ان کے لباس کو دنیا کے لباس پر قیاس کر کے یوں سمجھا ہوگا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ حور کا کپڑا دنیا میں لٹکا دے تو چاند اور سورج کی روشنی ماند ہو جائے، یہ مبالغہ ہوگا. لیکن فی الواقع اس میں کوئی مبالغہ نہیں، بلکہ ہمارے حقیقی مراد ہیں کہ وہ کپڑے ایسے ہی ہیں. اسی طرح ان کے جسم کی نسبت جو تصریح ہے کہ یرا مخ سوقہن من ورائہن، کہ ان کو بھی اس کو بھی مبالغے پر محمول کیا، حالانکہ یہ بھی معنی حقیقی پر محمول ہے. ان کا جسم واقع میں ایسا ہی ہے، اندر سے ہڈیوں کا گودا نظر آتا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ دنیا کو آخرت کے ساتھ کیا نسبت ہے. یہاں کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں ذاتی چمک ہو، بلکہ اس کی کوئی چیز منور سے منور لیجئے، وہ بھی اپنی ذات سے منور نہیں. اس میں جو کچھ چمک دمک اور نور دکھائی دیتا ہے وہ درحقیقت اس کا نور نہیں، بلکہ شمس و قمر کا نور ہوتا ہے کہ اس چیز میں منعقد ہو کر نظر آتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس منور چیز کو اندھیرے میں رکھ دیجئے جہاں آفتاب کی شعاع نہ پہنچے. دیکھیے کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ چمک نہ نور. تو دنیا میں کوئی نظیر ان کے کپڑے کی نہیں ملتی جو بھی ذات منور ہو، اور نور بھی کیسا جو شمس و قمر کے نور کو مان کر دے. تو جس کے کپڑے کی یہ حالت ہے اس کی ذات کی کیا حالت ہوگی؟ بس ایسی عورت ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، حور کی صفت ذہن میں آ ہی نہیں سکتی. اس میں نو یا عورت کا نام لگا ہوا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نام دینا ہے تو اس کے واسطے عورت کا نام دیا. مگر نہ وہ یہاں کسی عورت ہے اور نہ اس کے حسن کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے. یہی حالت آخرت کی ہر چیز کی ہے کہ نام ان کے دنیا ہی کی چیزوں کے سے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے. نہ وہاں کا پانی یہاں کے پانی جیسا، نہ وہاں کا انار یہاں کے انار جیسا، نہ وہاں کی کھجور یہاں کیسی کھجور، نہ وہاں کا دودھ یہاں کا سا دودھ، نہ وہاں کی شراب یہاں کیسی شراب، نہ وہاں کی عورتیں یہاں کیسی عورتیں. غرض وہاں کی سب چیزیں یہاں کی سب چیزوں سے کہیں بہتر ہونے کی حقیقت یہی ہے. جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ نعمائے آخرت اگرچہ دنیا میں دنیا کی نعمتوں کے ساتھ متشارک فی الاسم ہیں، نام میں شریک ہیں، لیکن حقیقت میں بالکل جدا ہیں. اس واسطے دنیا کی نعمتوں کو ان سب سے نسبت دینا ذرے اور آفتاب کو برابر کرنا ہے. بس ایک وجہ تو خیر ہونے کی یہ ہوئی کہ اس کی قسم سے افضل رقمل ہے. اور ایک وجہ اور بھی سنیے، آری نہیں آری ہو رہا اچھا اور ایک وجہ اور بھی سمجھیے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور راحتیں کیسی ہی بڑی سے بڑی ہوں مگر ان میں شائب علم رنج ملا ہوا ضرور ہے کوئی نعمت اور راحت ایسی نہیں جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف نہ ہو جیسے کھانا جو دو وقت کھایا جاتا ہے سب جانتے ہیں کہ اس سے بڑی نعمت کون سی ہے زندگی اسی پر قائم ہے مگر اس میں کس قدر کلفتیں ہیں اول تو اس کے حاصل کرنے میں ہے کہ زمین کھودی جائے اس میں بیج ڈالا جائے بارش کا انتظار کیا جائے بارش نہ ہو تو کنویں سے پانی سینچائی کی جائے یہ مستقل ایک کام ہے اس کے لیے بیل پالنے پڑتے ہیں آدمی رکھنے پڑتے ہیں مکان بنانے پڑتے ہیں اس تمام کام میں رقم خرچ ہوتی ہے سینچائی کے بعد کچھ عرصے تک انتظار کرنا پڑتا ہے تب وہ دانا جمتا ہے پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے گھر چھوڑ کر جنگل میں رہنا ہوتا ہے رات کو سونا نہیں ملتا رات بھر یہ شغل رہتا ہے کہ ہاں ہاں ہو ہو کرتے رہو ڈھول پیٹتے رہو ورنہ ساری کھیتی جنگل کے جانور کھا جائیں گے پھر اس کھیت کی گھاس وغیرہ سے صفائی کی جاتی ہے ان سب بکھیڑوں اور مشقتوں کے بعد کھیت تیار ہوا اب وہ کاٹا گیا اور خرمن میں لا کر ڈالا گیا اور اس کے بعد گاہا گیا تب جا کر دانا حاصل ہوا اب گویا کھانے کا مادہ تیار ہوا یہ کلفتیں تو مادے میں ہوں گی ابھی اور بہت کام باقی ہیں اب اس کو صورت غذا کی پہنائی جائے گی اس صورت پہنانے میں بھی بہت کچھ تکلیفیں ہیں اس کو پیسا جائے گا پھر چھانا جائے گا پھر گوندا جائے گا پھر روٹی پکائی جائے گی تو اب وہ کھانے کے قابل ہوگا اب تک بھی جو غرض ہے وہ حاصل نہیں ہوئی اب اس کو کھایا جائے گا کھانے میں بھی کچھ نہ کچھ مشقتیں ہیں کبھی مرچ زیادہ ہو گئی تو تکلیف ہو رہی ہے کبھی کچا رہ گیا تو لطف نہیں آیا ہے کبھی جل گیا ہے تو بے لطفی رہی ہے کبھی گرم گرم لقمہ منہ میں رکھ لیا تو منہ بھن گیا ہے اور تلاش ہے کہ ٹھنڈا پانی لاؤ خیر یہ کلفتیں تو معمولی ہیں لیکن کبھی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ جان پر بن جاتی ہے بلکہ ایک دم خاتمہ ہی ہو جاتا ہے ہسکا اس کا رہ گیا تھا صاحب کھانا کھانا ایک بہت ہی معمولی کام ہے جس کو بچپن سے لے کر مرتے وقت تک کم سے کم دو وقت روزانہ ہر شخص کرتا ہے اور یہ ایسا آسان کام ہے کہ اس کو نہ کسی استاد سے سیکھنا پڑتا ہے نہ اس کے لیے کوئی کتاب ہے جس کو دیکھ کر یہ کام آئے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور یہ کام کرنے لگا دودھ چھاتی میں سے کھینچا اور حلق میں اتار لیا ایسا آسان کام ہے اس کے بتانے اور سکھانے کی مطلق ضرورت نہیں جب تک دودھ پیتا رہا دودھ کو اس طرح حلق میں اتارتا رہا جب غذا تبدیل ہوئی اور کچھ کھانے لگا تو غذا کو بھی اس طرح بلا کسی کے بتائے ہوئے اتار لگا حتیٰ کہ اسی طرح ساری عمر گزر جاتی ہے معمولی سے معمولی کام کے لیے بھی بعض وقت آدمی مشورے کا محتاج ہوتا ہے مگر یہ آپ نے کبھی نہ سنا ہوا کہ فلاں شخص کو کھانے اور لقمہ حلق میں اتارنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑی غرض یہ نہایت ہی آسان کام ہے لیکن اگر اس کی کیفیت خیال میں لائی جائے اور اس میں غور کیا جائے تو بڑے بڑے عقل مند دنگ رہ جائیں گے اور شاید یہی کہنا پڑے کہ یہ کام ایسا مشکل اور امکان سے بعید ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا طب کی کتابوں میں دیکھیے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کام کیسے ہو جاتا ہے حلق میں دو نلی آگے پیچھے ہیں اگلی نلی سانس لینے کی ہے جو پھیپھڑے سے ملی ہوئی ہے اور پچھلی نلی کھانے کی ہے جو معدے میں پہنچتی ہے جو کچھ کھایا پیا جاتا ہے وہ اگلی نلی یعنی سانس کے راستے کے اوپر کو گزر کر کھانے کی نلی میں پہنچتا ہے سانس کی پہلے ہے کھانے کے بعد میں سانس کی نالی کے اوپر سے کھانے کی نالی میں جاتا ہے یہ ایسا خطرناک راستہ ہے کہ اگر ذرا سا پانی یا ذرا سا کھانا سانس کی نالی میں پہنچ جائے تو موت کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ پھیپھڑے میں سے پھر اس کے نکلنے کی کوئی ترکیب نہیں کوئی راستہ نہیں جس میں سے پھر اس کے نکلنے کی کوئی ترکیب ہی نہیں کوئی راستہ ہی نہیں جس سے نیچے کو نکل جائے اور اوپر کو لوٹنا جس میں ثقیل کا ویسے بعید مگر حق تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ ایک ذریعہ اس کا بھی احتیاطاً رکھ دیا ہے اور اس سے بھی قدرت کا ظہور ہوتا ہے کہ شے ثقیل یعنی وزنی چیز اوپر کو لوٹ آتی ہے وہ ذریعہ کھانسی ہے جب کوئی شے غریب پھیپھڑے کی نلی یا پھیپھڑے میں پہنچتی ہے تو پھیپھڑا ہوا کو بند کر کے ایک حرکت کرتا ہے جس سے وہ چیز ہوا کے ساتھ باہر نکل آتی ہے کھانسی پھیپھڑے کے لیے ایسی حرکت ہے جیسے دماغ کے لیے چھینک یہ حرکت کھانسی کی اگرچہ پھیپھڑے میں تبان رکھی ہوئی ہے مگر ہر وقت کافی نہیں ہو سکتی اور کھانے کا کام ہر وقت ہے. خود یہ کھانسی چونکہ حرکت غیر طبیعی ہے اس واسطے ایزا دینے والی ہے, لیکن تعالیٰ نے احتیاطاً اس کو رکھ دیا ہے. مگر سانس کی نلی کے اوپر کھانے اور پانی کا گزرنا سخت خطرناک بات ہے, لیکن خدا عزیز والیم کی قدرت دیکھیے کہ برابر ہر وقت کھانے اور پینے کا کام ہوتا ہے اور کبھی بھی کوئی خطرہ پیش نہیں آتا. ایک ذرا سا گوشت کا ٹکڑا سانس کی نلی کے اوپر لٹکا دیا ہے جس کو کوا کہتے ہیں. جب کوئی چیز کھائی یا پی جاتی ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا سانس کی نلی کے اوپر ایسا ڈھک جاتا ہے کہ اس میں ذرا سی رمق بھی نہیں جا سکتی. ساری عمر یہ خطرناک کام ہوتا رہتا ہے اور ہم کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ لقمہ حلق میں کیسے اتر گیا. مگر کبھی اللہ تعالیٰ دکھلا بھی دیتے ہیں کہ یہ کام کتنا مشکل ہے کھانا نگلنے کا اور کس قدر خطرناک ہے. اس طرح دکھلا دیتے ہیں کہ اس میں غلطی ہو جاتی ہے اور کچھ حصہ کھانے یا پانی کا سانس کی نلی میں اتر جاتا ہے جس کو پھندہ لگنا کہتے ہیں. تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے, آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں, سانس بند ہو جاتا ہے, بہت دیر میں ہوش آتا ہے, بلکہ بعض مرتبہ خاتمہ ہی ہو جاتا ہے. ہمارے وطن میں یہی قصہ ایک دفعہ پیش آیا. ایک صاحب کے یہاں کوئی تقریب تھی, بڑا مجمع تھا, خوشی ہو رہی تھی. کھانا کھانے کو بیٹھے تو ایک شخص کو پھندا لگا اور گلا بند ہو گیا, لقمہ اٹک گیا. اور کھانا کیا تھا؟ چاول. سننے والوں کو تعجب ہوتا ہے کہ کہیں چاول سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. چاول تو نہایت نرم غذا ہے, حتیٰ کہ اس کو چبانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. مگر قدرت خدا کی کہ لقمہ حلق سے نہ اترا اور جان پر بن گئی. چاروں طرف سے لوگ دوڑے, کوئی پانی لاتا ہے, کوئی ان کو کھڑا کرتا ہے اور ہلاتا جاتا ہے, مگر وہاں کا کام ہی تمام ہو گیا. تمام مجلس کا عیش مقدر ہو گیا. ان کے بھائی نے رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ ایک جنازہ باہر سے گھر میں آیا ہے. تعجب ہوا تھا کہ جنازہ تو گھر میں سے باہر جاتا ہے, یہ الٹا کیا دیکھا. مگر ایسا ہی ہوا کہ باہر محفل میں ان کا دم نکلا اور جنازہ گھر میں لایا گیا. دعوت میں جا کے ہوا کام. غرض کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کھانا ایک معمولی کام ہے مگر اس میں بھی ایسے خطرے پیش آ جاتے ہیں. یہ کلفت بھی کھانے میں, تو کھانا کیسی راحت کی چیز ہے مگر اس میں بھی کتنا رنج ہے, اس میں بھی کتنے غم پلے ہوئے ہیں. ایسی کلفت تو کبھی اتفاق پیش آتی ہے, بعض کلفتیں ایسی ہیں کہ اکثر پیش آتی ہیں. مثلاً کھانا کھاتے میں بوٹی کا ریشہ دانتوں کے اندر رہ گیا تو کس قدر کیا کرتا ہے, کس قدر اکلو دیتا ہے. جب تک وہ نہ نکل جائے چین ہی نہیں آتا, اس کو تنکے سے نکالا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنکے سے اسے نکالنا چاہا تو تنکا ٹوٹ کے وہیں رہ گیا. اس سے اس الجھن میں اور اضافہ ہوا. یہ وہ کلفتیں ہیں جو اکثر پیش آتی ہیں. ان سب کلفتوں کے بعد غذا پیٹ میں پہنچی تو دوسری مشقت شروع ہوئی. ایک لقمہ زیادہ کھا لیا تو گرانی ہو گئی, جس کا انجام یہ ہے کہ قبض ہو گیا, دست آ گئے, پیٹ میں مروڑ ہو گئی, یہ جلن ہونے لگی. اب حکیم کو بلاؤ, ڈاکٹر کو بلاؤ, کہیں سینک ہو رہی ہے, کہیں چورن دی جا رہی ہے, تب کہیں پیچھا چوٹ رہا ہے. اور بسا اوقات اس سے بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا, قے ہو جاتی ہے, اور کبھی حیضہ تک کی نوبت آ جاتی ہے. خدا بچاوے. دنیا کی نعمتوں میں بھی کلفتیں ہیں, تو اس وجہ سے خیر کی تفسیر ہو رہی ہے کہ بولا آخرت تو خیر, آخرت خیر ہے کہ کیا مراد ہے. اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آنا چاہیے تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ ذہن بنتا ہے واقعتاً, اب بات کی تحت تک ذہن جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے.